ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس. نو انسارا قیام آخری حامل رحمت للعالمین. ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت. یہ ہے ایمانیات. بات سمجھ میں آئی؟ اب کون سا بات ہے یہ بنتی آپ کیجیے گا کہیں میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں. پانچواں باب غالباً. دیکھیے پہلا کیا تھا؟ ایمان کے لفظی معنی. کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ ایمان کے اصطلاحی معنی. نمبر تین، ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع. نمبر چار، ایمانیات کی تفصیل. اور ان کو ہم نے گروپ کیا تین ایمانیات میں. ایمانیات ثلاثہ، توحید یا ایمان باللہ، بعد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت. اور پانچواں باب ہے ان ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے. بات یہ جان لیجئے یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر. اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ. بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے؟ ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے. ایمان مجمل، ایمان مفصل. بڑی مایوس کی صورت ہے. جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا ہے، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا. حفیظ نے اپنے شاہنامے میں شروع میں یہ تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے. اس میں ایک شعر ہے، بڑا دردناک شعر ہے. اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا، لیکن پھر مجھے والدین نے جو بھی اس زمانے کا رواج اور چلن تھا اسکول میں داخل کر دیا. جب انگریزی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت ہے. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، تنازع للبقاء. یہ تنازع للبقاء تھا اور ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر رکھ دیا. اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈر گارڈن سے، وہ ڈیڈی اور ماما اور پاپا کہنا سیکھے، وہ اللہ اور محمد کے نام نہیں سیکھتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلمات اس کو یاد نہیں ہوتے، ایمانیات اسے یاد نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ پہلے ہماری تعلیم کہاں سے ہوتی تھی؟ نورانی قاعدہ پڑھو، پھر وہ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کے لکھانے، وہاں سے میرا آغاز ہوا تھا تعلیم کا. اور وہاں سے وہ دولت مجھے ملی ہے کہ مجھے آج تک یاد ہے. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب آپ نے سوچا ایمان مجمل، ایمان مفصل رشتہ کیا ہے؟ مجمل ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، اللہ کو مان لیا، سب کو مان لیا. تفصیل ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، فرشتوں کو ماننے کا، اور یوم آخر کو ماننے کا، اور تقدیر کو ماننے کا، اور نبیوں کو ماننے کا، کتابوں کو ماننے کا. یہ ہے تفصیل. اور اجمال میں جس نے اللہ کو مان لیا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ایک صفت ہدایت ہے جس کی توصیل ہے. ہادی، الہادی کون ہے؟ اللہ. اس کی ہدایت کی شکل کیا ہے؟ وہی نبوت رسالت. اللہ کون ہے؟ وہ ہے العدل، انصاف کرنے والا. اور اس کے انصاف کا ظہور ہوگا آخرت میں. ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کے صفت عدل کا ظہور ہے. نیکوکار کو اس کی نیکی کا جزا ملے، بدکار کو اس کی بدی کی سزا ملے. گندم اب گندم میں رویت، جو سے جو، جس نے گندم بوئی گندم کاٹے، جس نے جو بویا جو کاٹے، جس نے کانٹے بوئے کانٹے کاٹے. یہ عدل ہے، اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرا. تو دونوں یہ ایمانیات در حقیقت اللہ کی صفات کا کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع ہے، اس کی کرونریز ہے. تو ایمان اصلا کیا ہے؟ ایمان باللہ. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جگہ آیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کسی اور ایمان کا ذکر نہیں رہا. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کس پیغام کے ساتھ؟ نہ گھبراؤ، نہ رنج کرو، نہ غم، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایمان باللہ ہے. کسی میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور سے ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو کل دین کی حقیقت ایک لفظ میں سمجھا دیجئے، میں بڑا عاجز ہوں، میرے اندر صلاحیت زیادہ لمبی باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہے، ایک بات فرمائیے جو دین کی پوری حقیقت کو بیان کر دے. آپ نے جواب دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا، لا پتر اس پر جم. تو ایمان باللہ اور اس پر استقامت، اس میں سب کچھ آیا. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اس لفظ استقامت میں قیامت مضمر ہے. گلا تو خراب ہونے لگا، اس لیے میں احتیاط سے کام دے رہا ہوں، میرا گرم بیماری بھی ہے. اب آئیے، حقیقت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ. اب لیجئے، قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان بالرسالت. کوئی شخص کتنا ہی اللہ کو مانے، کوئی کتنا ہی موحد ہو، کوئی کتنا ہی متوکل ہو، کوئی کتنا ہی معرفت رکھتا ہو، کوئی کتنے ہی مراقبے کرتا ہو، اس کو مراقبوں میں کتنی ہی روشنی نظر آ جائے، مومن نہیں ہوگا جب تک کہ محمد کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قانون، یہ ہے مسلم اور غیر مسلم کا فرق، کون مسلمان ہے کون نہیں. اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایمان برسالت پر ہے، اور ایمان برسالت کے ساتھ ختم نبوت و رسالت پر. جس نے اس میں لقب لگائی وہ قانونی اعتبار سے چلا گیا. وہ سچا ہو، دیانتدار ہو، ملنسار ہو، خادم خلق ہو، کچھ بھی ہو، جس نے محمد کا انکار کیا یا محمد کی ختم نبوت کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہے. نا قانونی اہلیت کی چیز. آپ کے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں فلاں شخص ویسے تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، دکاندار ہے تو بہت ہی دیانتدار دکاندار ہے، ڈاکٹر ہے تو بہت ہی اچھا اور خوش خوش ڈاکٹر ہے، لیکن یہ کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے. بھائی لوگ یوں ہی نہیں کہتے. اگر ختم نبوت کی فصیل میں لقب لگائی، یہی چیز فیصلہ کن ہے کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے. یہ رسالت کا اقرار اور اس کے ساتھ اس کی ختم نبوت کا اقرار، یہ دو چیزیں ہوگی تو ایک شخص مسلمان کہلائے گا، مومن کہلائے گا. یہ نہیں ہے تو وہ کتنا ہی پاک باز ہو، کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی موحد ہو، کتنا ہی با اخلاق ہو، وہ شخص اپنی جگہ جو ہو سو ہو مسلم نہیں ہو. یہ ہے اہمیت ایمان بالرسالت. نمبر تین، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کا خوف ہوگا، تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے، جواب دہی کا احساس ہوگا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو گے، دیکھو گے کہ غلط بات میری زبان سے نہیں نکل رہی، اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے. اللہ کے ہاں اکاؤنٹ ہار کر سکوں گا کہ نہیں، جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں، مجھے یہ کہنے کا حق تھا کہ نہیں، میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے کہ نہیں، میرے لیے یہ بات جائز ہے کہ نہیں، اس کے لیے خوف کیا ہے؟ آخرت کا خوف ہے تو درست ہوگا، عمل صحیح ہو جائے گا. آخرت کا خوف نہیں ہے، ایمان باللہ کیا ہوگا؟ ذات و صفات کی بحث ہو جائے گی، علم کلام کا معاملہ بن جائے گا. جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، کاش کے اشعار آپ کو یاد ہو، ایک ایک شعر جو ہے دینی حقائق کی اتنی بھرپور اور گمبھیر ثابت کرنے والا ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. تو علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر وہ توحید کے جو کیریکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی تھی، وہ توحید جو انسانی شخصیت کو رنگ دیتی تھی، سبحت اللہ ومن احسن من اللہ سبحا، آج وہ چند مسئلوں کی بحث کے اندر محدود ہو کر رہ گئی. یہ جان لیجئے، ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں. ایمان بالرسالت، اس کے رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشرے میں ہے. آپ تماشے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، آپ اس بازیاں کرائیں گے، لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت کا جواب دہی کیسا ہے. اگر عمل درست ہوگا تو صرف آخرت پر ایمان سے درست ہوگا. یہ ہے اہم ترین ایمان. یہی وجہ ہے ہم نے اس آخرت کے ایمان کا حلیہ بگاڑ دیا. وہ بہت اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے. آخرت کے ایمان کی نفی کن کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ایک یہ تصور جو یہودیوں کا تھا، لہنو اب لا اللہ واحب، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈنے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، چھوئے گی تو چند دن کے لیے. لم تمسک النار الا ایاما معدودہ. معلوم ہوا کہ آخرت کو مان بھی رہے ہیں، آخرت کا خوف نہیں رہا. جب ہم چہیتے ہیں، لاڈنے ہیں، سیاح بائے کوتوال کاہے کا ڈر، لہذا ہمیں تو کوئی خوف نہیں. جہنم ہوگی دوسروں کے لیے، ہمارے کس طرح نہیں. یہی بات ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں، خار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، لہذا ہمارا کلیم ہے جنت از اور برت رائٹ، ہی ہیز اے ریزرویشن دیئر، کون ہمیں اسے ڈیپرائیو کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان ختم ہو کر رہ گیا اپنی تاثیر کے اعتبار سے. اس کا آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفی کر دی ہے اس اثر بھی. اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں ہیں جس نے آخرت کا سارا خوف دلوں سے نکال لیا. اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا، پھر اس سے رسول وہ شکل اختیار کرے گا. کھڑے ہوئے ہیں اور نات میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، اور شکل دیکھیے تو 12 بجے ہوئے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہے، لیکن اس سے رسول کے وہ بلند بال دعوی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور تن اور من اور دھن سب کچھ ابھی نشاور کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتے، رسول کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے. قرآن پر ایمان کے دعوی ہیں، قرآن جس شے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اسے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کی حرام کرتا کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کا خوف ہے. قرآن مجید میں پہلی وحی جو آئی تھی اقرا، ان 5 آیات کے بعد 3 آیات ہیں، کاش کہ کوئی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا نام جس نے 2 کتابیں لکھی، کانٹ، کاش کہ کوئی اسے یہ 3 آیات پڑھا دیتا. اقبال نے کہا تھا نا نیچے کے بارے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ 3 آیات کوئی پڑھا دیتا، کلا ان الانسان لیطغی، انسان میں بغاوت، سرکشی، دادی، ظلم یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے، دسترازی کر بیٹھتا ہے، دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے. کیوں؟ اراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے تو پکڑ نہیں ہے. اگر میں انگارا ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا، اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی، جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا، کھانا بھی نہیں پڑے گا، جلنا تو بہت دور کی بات ہے. میں حرام خوری کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، پھل رہا ہوں، پھول رہا ہوں، پھیل رہا ہوں، میری عزت بڑھ رہی ہے، لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کما رہا ہوں، سب کو معلوم ہے سمگلر ہوں، سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹر ہوں، لیکن ایسا ہے میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھوڑوں؟ ہے نا یہ بات؟ دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا، یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں، سادگی میں، ظلم میں، غلط کاری میں، حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، بدلہ مل کر رہے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ. ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں نہج البلاغہ کا، جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے ہیں. حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا ہے. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو کر رہے ہو. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازمن بدلہ بھی کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ زور ہے کلام نبوی میں اس ایمان بالآخرہ کے لیے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، سارا زور آخرت پر. القارعہ، من قارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية. میں ایک مثال دے، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سارا زور آخرت پر ہے، یہ کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے، عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں. تو ایمانیات ثلاثہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت و تناسب ہے اہلیت کے اعتبار سے، اس کے لیے یہ الجبرے کے فارمولے کی طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجیے. علمی، اصولی، نظری، علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی، قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی، اخلاقی، عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی. یہ میرا گفتگو کا پانچواں باب ختم ہوا، اب ہے اہم ترین باب، چھٹا باب، ایمان کے دو درجے. یوں تو ایمان کے درجات بے شمار ہیں، ایک ایمان میرا اور آپ کا، ایک ایمان ابو بکر اور علی کا رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی نسبت و تناسب ہے؟ کتنے درجے ہوں گے؟ وہ درجات گنے نہیں جا سکتے، ناممکن. لیکن جان لیجئے کہ ان کو دو بڑے بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیں گے. ایک ایمان ہے قانونی ایمان، اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے اسلام. ایک ایمان ہے حقیقی ایمان، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے یقین. ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے. دیکھیے، تصدیق میں نے کہا تھا ایمان کے معنی، تصدیق ایک ہے زبان سے. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مان لیا جو خبر آپ دے رہے ہیں، میں نے قیامت کو مانا، ماں سے بعد الموت کو مانا، اللہ کو مانا، اس کی اسماء کو مانا، اس کی صفات کو مانا، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، پھر یہ چوڑا ہو، چمار ہو، کتھے باطل، آج یہ جملہ زبان سے نکالے وہ سب پاٹن کیا ہو گیا؟ مسلمان. کوئی یہاں لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے ریچولس نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی رسومات کا سلسلہ نہیں ہے. جو شخص یہ کہہ دے اور اقرار باللسان ہم اسے مسلمان مان لیں گے، الا یہ نوٹ کر لیجئے، مغالطہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، الا یہ کہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بھی مانتا ہے جو اسلام کی یا حضور کی دی ہوئی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہو. جب یہ معلوم ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں بھائی تم مسلمان نہیں ہوئے، اس کا نام تکفیر ہے، پھر اس کو کافر قرار دیا جائے گا. مثال دوں آپ کو، ایک شخص کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہو گیا مسلمان. بعد میں کہتا میں نے آخرت کا اقرار کب کیا تھا، میں نے تو اللہ کو مانا، رسول کو مانا، یہ آخرت تو میں نے نہیں مانی. اب کیا کہیں گے آپ، اس کو مسلمان مانیں گے کہ نہیں؟ یہ تکفیر. جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے، صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر اسے مسلمان مانا جائے گا، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے، اب اس کی تکفیر ہو جائے گی کہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہوتا. پھر بالکل اسی طرح جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص جو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس وقت تک وہ مسلمان مانا جائے گا، لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے اس کی تکفیر کی جائے گی. اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے جیسے خبر آخرت کی دی، ویسے ہی خبر اپنی نبوت کی اختتام اور تکمیل کی دی. تو یہ جو ہے اسلام یا ایمان قانونی، اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے. اس کی بنا پر ہم دنیا میں کسی کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن ایک ہے تصدیق دل، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا، اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اسلام کو ہو جائے گا ایمان نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے. اچھا، دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے، 12 دسمبر 1981 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے نا. تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی. بات سمجھ رہے؟ مجبوری ہے ہماری، وی کانٹ نو اٹ، وی کانٹ ویریفائی اٹ. ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے دیکھنے، کوئی ہندو کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے، وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا خوب، نماز سیکھ کے آئے گا، ختمہ کرا کے آئے گا، تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈینٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے. اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو، کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ نہیں. وہ بنا ہوا مسلمان ہے، لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا. کیوں؟ انلیس یو کین پروو اٹ ادر وائز. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم میں. لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یو ول ہیو ٹو ایکسپٹ ہم ایز اے مسلم. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان ہے. دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے، اٹس امپاسبل. یہی معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، ایک شخص عین حالت جنگ میں، آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے کھاٹا، لیکن یہ کہ وہ زمانہ جبکہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، دو بدو جنگ ہے، تلوار ہے. واقعہ پیش آیا ہے دل سے حضرت اسامہ ابن زید، جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے. حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد، حضور نے ان کو متمنا بنایا ہوا ہے. پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ, تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ, اور حضور انتہائی محبت کرتے ہیں. ان کا یہ واقعہ ہوا, ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا. حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ صدمے آ گیا, تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی, اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا, تلوار چلے یا نہ چلے. انہوں نے یہی سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے, بہانہ کر رہا ہے, تلوار نہیں روکی, گردن اڑا دی. لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا, یہ بات پتا نہیں میں نے صحیح کی غلط کی. حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو. حضور نے فرمایا اسامہ, کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ اور کیا حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا؟ حضور نے اس کی نفی نہیں کی, لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا. اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے. اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قسم خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے, حضرت عثمان 50 دن تک محاصرہ ہوا, پانی کٹا ہوا ہے, کوئی رسد جانے نہیں دی جا رہی. حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہے, معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی طرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے, یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے, کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں. کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا, ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو, شہید نہیں کیا, تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دے؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا, بعض لوگ, نا سمجھ لوگ, کم سمجھ لوگ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فتور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا, بڑی کمزوری دکھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ وہی تو بات ہے. حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائے جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے ہیں؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں, لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا. اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے, جس کو کہ حضرت اسامہ حضور فرما رہے کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. یہ ہے اس قانون کی اہمیت. قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ. یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے, مسلمان مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے. ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں, ہمارے ممالک میں, خاص طور پر پاکستان میں, چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑے, چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لی گئی, جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام. یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت. لیکن یہ جان لیجئے, اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے. آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے, وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے, علیم الغیب صدور ہے, وہ جانتی ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون, اللہ کو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, جو کچھ تم چھپاتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور, وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے. لہذا یہ قانونی ایمان کیا معنی, اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے, یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا, دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا, اس کو تمام لیگل رائٹس, تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم اینڈ این اسلامک اسٹیٹ, تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک سوسائٹی, ہی ول بی انٹائٹلڈ ٹو ایوری تھنگ, ہر حق اسے حاصل ہے. لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تقدیر کے ساتھ, تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا. یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے، یقین کی گہرائی، جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہا ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، کہاں سلمان فارسی، کہاں ابو ذر، کہاں ان کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان، زمین و آسمان کا فرق ہو. لیکن بیسیکلی تصدیق تم بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تصدیق کیا جائے گا، اور اگر تصدیق تم بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، کتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا، اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا. یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کے ساری سینسس رپورٹ وہاں جو ہے پڑے گاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی. وہاں تو ایمان ہوگا دل کا تو ایمان ہوگا تسلیم، اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں مانا جائے. یہی وجہ دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے، کتنے جامع الفاظ ہیں. میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں، یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام، میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی، دین کا فہم، جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا ہے، ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دین جن کو حاصل تھی، وہی یہ لفظ متعین کر سکتا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. آگے کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے تصدیق کر رہا ہوں، دونوں چیزیں ہیں تو قانونی ایمان بھی مہیا ہو گیا، حقیقی ایمان بھی مہیا ہو گیا. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، صرف اقرار باللسان ہے، تو وہ دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا، اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے آخرت میں وہ مومن شمار نہیں ہوگا. اچھا، ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تصدیق بالقلب ہو لیکن اقرار نہ کرے، یہاں وہ شکلی یہاں مسلمان نہیں مانا جائے، وہاں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ انڈیویجول کیس ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے معاملہ کرے، لیکن یہاں مسلمان اور مومن منوائے جانے کے لیے اقرار باللسان لازمی ہے. کسی شخص کو لاکھ یقین ہو، ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس نے صاف اقرار کیا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دی ڈیویل از یو، وہ ابو جہل ہے، کفار کا چوٹی کا لیڈر، حضور کا نہایت یوں کہیے کہ دشمن، لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی تسلیم کیجیے، گیو دی ڈیویل از ڈیو، اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا. اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے، بچوں کی بولا ہوں بھائی مانتے کیوں دل نہیں. کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا، یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم ہے مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. تو قریش ایک قبیلہ ہے، قریش کے گھرانے ہیں یہ، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو علی، بنو سیم، بنو فلا. تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا، مسابقت تھی، ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں، آج تک ہم نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو ہاشم کو، انہوں نے سخاوتیں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے ہم نے بڑے دسترخوان بچھا دیے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے ہیں، اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں. اور مثال چاہیے، قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہم کما یعرفون ابناہم. ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے گا، وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن ایمان نہیں لائے. ایک استثناء حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علماء یہود میں سے جو ایمان لائے ہیں, باقی کوئی ایمان نہیں لایا. کیوں؟ کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے, ہماری چودراہٹ ہے, لوگ ہم سے فتوے مانتے ہیں, لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں, ہمارے ہاتھ چومتے ہیں. اگر ہم محمد کو مان لیں, ہماری قیادت, ہماری قیادت, ہماری چودراہٹ, ہماری مسند نشینی, یہ سب قسم ختم ہو جائے گی اور یہ ہمیں گوارا نہیں. یہ ہے اصل سبب. تو اقرار باللسان لازم, اور دنیا میں اسی پر دار و مدار ہے کسی کے مسلمان مانے جانے کا. لیکن تصدیق بالقلب لازم, اور آخرت میں کسی کے مومن مانے جانے کا کلیتاً دار و مدار تصدیق بالقلب. یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ. اصل میں ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں صحیح طور پر علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی کنٹروورسیز ہو گئی ہے. بڑے مغالطے, بڑے مباحثے, بڑے مناظرے, علم کلام کی بڑی بحثیں, ایمان کی حقیقت, ایمان اور عمل کا تعلق, ان چیزوں میں سارے اختلافات ریزالو ہو جاتے ہیں. اگر یہ بنیادی بات آپ کو معلوم ہوگا, دیکھیے ایک انتہا پر نکل گئے خوارج. خوارج نے کیا کیا؟ عمل کی بنیاد پر تکفیر. جس نے گناہ کبیرہ کیا کافر ہو گیا, کافر ہے تو مرتد ہے, مرتد ہے تو واجب القتل ہے. یہ ان کی بہت بڑی چھوکس تھی. اس دنیا میں مسلمان مانے جانے کا سارا دار و مدار صرف اقرار پر ہے. نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے, نماز کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ, روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر شمار ہوگے, روزے کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ گے, زکات نہیں دیتے ہو کوتاہی ہے, عملی کوتاہی ہے, گناہ ہے, اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے کافر نہیں ہوگے, زکات کا انکار کر دو گے کافر ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے کوئی شخص شراب پیتا ہے فاسق ہے فاجر ہے کافر نہیں ہے. اگر یہ کہہ دے شراب حرام نہیں ہے کفر ہو جائے, قرآن کی نفی ہو گئی کفر ہے. کوئی شخص بدکاری کر بیٹھا ہے کافر نہیں ہوا گناہگار ہوا, اگر اس کے خلاف سزا اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا سنسار کر دیجئے. حضور نے سنسار کیا, مرد کو بھی کیا عورت کو بھی کیا, لیکن یہ کہ انہیں کافر نہیں کہا, بلکہ جنہیں سنسار کیا گیا تھا ان کے خلاف کسی نے اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ کتنا بے حیا مرد تھا یا کتنی بے حیا عورت تھی, تو حضور نے ڈانٹا. اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. حالانکہ مدینے میں منافقین بھی بھرے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا اتنی بڑی توبہ کی اس اللہ کی بندی میں, خطا ہو گئی, جذبات کے رو میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا. لیکن آپ ذرا غور کیجئے, اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود کر کر آتی ہے, حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا کا جن ہے, آپ مجھے پاک کر دیجیے, میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی, مجھے آپ کو سزا دے کر اس دنیا میں پاک کر. حضور نے اپنا رخ پھیر لیا, وہ پھر آئی. حضور نے پوچھا دماغ خراب نہیں ہے؟ نہیں حضور, مجھ سے وہ خطا ہو گئی. اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں, حمل تو نہیں رہ گیا؟ یہ حضور رہ گیا ہے. تو پھر اس ننی جان کا کیا قصور ہے؟ جرم تمہارا ہے, اس کا کوئی جرم نہیں. جاؤ وضع حمل کے بعد آنا. وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر حاضر. حضور پیدائش ہو چکی ہے, اب مجھے پاک کر. تصور کیجیے جس کو کہا جاتا ہے وحشیانہ سزا, اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ تو الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے کہ ایک کرنٹ گیا اور ختم ہوئے. یہ پھانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا اس کے بعد انسان کچھ پتہ نہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم جو ہے پھڑا رہا ہے تڑپ رہا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں. یہ موت کے سفراؤ ہو رہا ہو اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہو اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہو اور جان اس طرح نکل رہی ہو, لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ کو وضع حمل کے بعد حاضر. انہوں نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مدار تم پر ہے, جاؤ ابھی دودھ پلاؤ. پھر آتی ہے, بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا, کھا رہا ہے. حضور دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے اب مجھے پاک کر دیجیے. اب مجبوراً حضور سزا کا حکم دیتے ہیں جاؤ اس کو رجم کر دو. جب رجم کیا جا رہا تھا کسی شخص کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی, اس پر ڈانٹ پلائی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی اس بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے, لیکن جرم جرم ہے, سزا ملے گی. البتہ کفر نہیں ہے. تو جرم اور کفر, گناہ اور کفر, یہ دو الگ چیزیں, مغالطہ ہو گیا. دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کے عمل پر دار و مدار نہیں ہے بلکہ اس کے اقرار پر ہے, اقرار باللسان. دوسری انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کرے اور صرف قانونی اگر اسلام ہے, صرف وراثتاً منتقل ہو گیا ہے, اس کی کوئی حقیقت دل میں ہے ہی نہیں, لیکن کلمہ گو ہے تو بھائی کلمہ گو تو منافق بھی تھے, کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا عبداللہ ابن عبی کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ اصل شے ہے تصدیق بالقلب. حقیقی مومن اللہ کے ہاتھ قرار پانا وہ کلمہ گوئی پر نہیں ہے, وہ تصدیق بالقلب پر ہے. اور تصدیق بالقلب ادنا درجے میں بھی ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر عمل میں ظاہر ہوگا. یہ ایمان اور عمل صالح کا وہ تعلق ہے جس پر کہ انشاءاللہ کل بحث ہونی ہے. میں نے عرض کیا تھا دو ابواب کل زیرے بحث آئیں گے, ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے اور ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا رشتہ ہے, یہ کل اور پرسوں جو ہے یہ دو مباحث آئیں گے. اب میں ان کو یہاں چھوڑتے ہوئے آگے آخری بحث شروع کر رہا ہوں, ایمان اور عمل. ایمان کا اصل حاصل دیکھیے, جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پہنچ گئے. ایمان کا مادہ کیا ہے؟ امن. لفظ کہاں سے بنا؟ امن سے. امن کسے کہتے ہیں؟ نچل ہونا, بے فکر ہونا, کوئی خطرہ نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی رنج نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی ملال نہیں, کوئی اندیشہ نہیں, کوئی کھٹکا نہیں, یہ ہے امن. ایمان کا اصل حاصل جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اگر ایمان حقیقی موجود ہو, وہ امن, وہ سکون, وہ اطمینان ہے, وہ اندرونی سکون, اندرونی امن, قلبی اطمینان. انا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ ایمان کا اصل حاصل ہے. میں اس کو ذرا ایک ان آیات کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی. سورہ انعام میں ایک مومن اور ایک مشرک دو گروہوں کو سامنے رکھا گیا, پھر سوال کیا گیا ای الفریقین احق کو بالامن ان کنتم تعلمون. اے ہوش مندو, اے عقل والو, ذرا سوچو امن کا مستحق کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے؟ ایک اللہ کا ماننے والا, توحید کا ماننے والا, آخرت کا ماننے والا, رسالت کا ماننے والا, ایک مشرک ہے, منکر ہے, کافر ہے, ملحد ہے. امن کسے حاصل ہوگا؟ سوال کیا گیا اور اب جواب خود دیا گیا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے اس ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں. اب اس پر ایک مکمل تقریر میری ہونی ہے, وہ جو 17 تاریخ کی آپ کو بتائی گئی. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی اقسام کیا ہے؟ شرک کی قسمیں کیا ہیں؟ اس کا بھی بڑا محدود تصور ہے ہمارے ذہنوں میں. بہرحال اس پورے تصور کو اس وقت اپنے ذہن میں فرض کر کے جو شخص شرک سے بچ جائے اور ایمان رکھتا ہو وہ ہے امن کا حقدار, وہم المهتدون, اور وہ ہے ہدایت یافتہ, ہدایت پانے والے. ایمان اور امن کا یہ رشتہ ہے. ایک اور حوالے سے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. جب آپ نئے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں, ہلال دیکھتے ہیں, تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر اللہ نے توفیق دی ہے, اگر آپ نے یاد کی ہے دعائے مسنونہ, کیا الفاظ ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ, یہ مہینہ جو اس چاند کے ساتھ چڑھ رہا ہے, شروع ہو رہا ہے, طلوع ہو رہا ہے, اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا. معلوم ہوا امن کا تعلق ایمان سے اور سلامتی کا تعلق اسلام سے. اب قرآن کی ایک آیت اور حضور کی یہ دعائے مسنونہ اس ایمان اور امن کے تعلق کو جس طرح واضح کر رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر بات سمجھیے عقلاً. اس کو قرآن مجید میں سورہ حامیم مسجدہ میں بیان کیا گیا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں, کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جم جائیں, ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, نہ کوئی غم کرو نہ خوف, خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا, میرا رب اللہ ہے, ربی اللہ, انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی حضور. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے عزم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے عزم سے. اللہ کے عزم کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا, ہر انسان کو ڈرنا چاہیے, نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں, اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے, میرا ولی ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے, ساتھی ہے, پشپنا ہے, مددگار ہے, حمایتی ہے. بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار, اللہ میرا محافظ, اللہ میرا پشپنا, اللہ میرا حمایتی, اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں بہت سادہ, پنجاب کے دیہات کی. تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے, اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا. کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے, کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے, اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری, بڑا اس کا یہاں کا سردار, جاگیردار, سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے, کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے, اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے, پھر کوئی خوف, کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب. دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو, اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے, مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے, مگر وہ شہ جو اللہ نے طے کر دی. آپ پھر میں کہوں گا ذرا تعریف کیجئے, اسے فرض کیجئے, اسے سوچئے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے, یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے, یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے, یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر, اس کا ڈر, اس کا خوف, اس کی خوشامد, اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے, یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے, اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے؟ یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے کچھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل چھپ جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ یہ آرمی دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی، اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی دبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں زمینیں جمی کھائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین سر پر، زمین پر اپنی زمین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے، یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے، سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کی، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ نے یہ فرمایا لا کر، اسے تو ہم نہیں دے سکتے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیدار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی، اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب، راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہو اور تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے، اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ وہ راستہ تھا سمندر ہے، اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین، اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا ماکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ, غار ہے, چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف, لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے, طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہو ان پر بھاری ہے. ہمت ابو بکر کی ہمت جو ہے, کس سے ملت را کیوں اب, جیسے بارش سے کھیتی بچتی ہے, ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح کھینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قب, وہ دوسرے تھے اسلام میں, دوسرے پہلے کون تھے, انا اول المومنین, حضور سے بات ہے سب سے پہلا ایمان لانے والا میں, دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف, حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں, لیکن اس میں بڑی خوبصورت تفریق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے, ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے. آزاد مردوں میں, بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر, بچوں میں سب سے پہلے علی, خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ, اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے, یہ چاروں ہی پہلے ہیں, ہر ایک کے لیے اولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے قائم ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے, پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی, آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے, ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ, ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا, واقعہ کس کا ہے, وہ خدیجہ کا ہے. جب کہا ہے کہ خشیت و علی نفسی, مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے, تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا, وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین, ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا, اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن صدیقات میں چوٹی پر. جب حضور نے فرمایا خشیت و علی نفسی, کیا فرمایا, کیا عرض کیا, کیسے تسلی دی, نہیں نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں, آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں, آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے, جو وہ کوئی اور ہی وقت پر موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں, ہمتیں ہوں کس سے امت رات ابر, ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر, اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون, ابو بکر, غار میں حضور کے ساتھ کون, بکر, بدر کی رات اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جھاڑ, وہ گھاس پھوس کی جو جھونپڑی بنائی گئی تھی, اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون, ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا, حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا, ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا, وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے, تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے, اور اپنے زانوں پر حضور کو لٹایا ہے, اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے, حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت, اس دل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم, اس نے کاٹا ہے, اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپل گئے. حضور کے چہرہ مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے, مبادہ وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی جگن پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے, جس طرح چاہے کھا لے, ختم کر دے, جان نکل جائے, سب کوئی آنکھ آئے محمد پر تو آئے, لیکن جیتے جی نہیں. وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہل دہل لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی, اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہل سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی, یا رسول اللہ, اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے. کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ. میرا مالک اللہ, میرا رازق اللہ, میرا محافظ اللہ, میرا مددگار اللہ, میرا پشت پناہ اللہ, میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی, جو لب لباب ہے, حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سین نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے, میرا مددگار, میرا خوش پناہ, میرا ساتھی, میرا دوست, میرا محبوب, میرا محب, اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا, اہل ایمان محبوب, اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے, جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور میں بیان کر چکا تھا, خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے. زوال خوف, زوال حزن. یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, دونوں آ گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پھر وہی دو. وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نقصان نہ پہنچ جائے, یہ تکلیف نہ ہو, یہ جدل نہ آ جائے. خوف ہے مستقبل سے. حزن ہے, یہ کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ میرا فلا چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے, فلا موقع نکل گیا, اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر توڑ رہے ہیں, صدمہ ہے اور رنج ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے, ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف, کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو. جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, جو چیز چھن جائے, جاتی رہے, چھوٹ جائے, اس پر افسوس نہ کرو. کس نے چھینی؟ دوست نے. دوست کے فیصلے پر شکایت, دوستی کو بچہ لگا رہے ہو. سرے تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر کے ساتھی ہمارے عین الطاف, جو بھی میرا ساتھی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے. جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں, کوئی صدمہ نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی شکایت نہیں, کوئی شکوا نہیں. اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا, اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے. چاہے وہ ناگوار شے ہو, بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو, میری شارٹ سائٹڈنیس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے, لیکن قرآن نے کہا ہے آسان تک رہو شیئن وہ خیر الکم وآسان کو حب شیئن وہ شر الکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو, ذرا حالے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو, اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو, ذرا حالے کہ اس میں تمہارا شر ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی, میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا, سپردم بے تو مایا خیشرا تو دانی حساب کرو بیشرا اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا، جب میں آ گیا بیچ میں، میری پسند میری مرضی میری خواہش میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، اختیار اس کا ہے میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی ہے یہ ہر سے آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی، جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہے۔ برو کشید رتیکا کہ حق قبود مرا، کیوں کہا کہ مقام رضا کشود مرا، مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے، میں راضی برضائے رب ہوں، جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی۔ تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف، یہی زوال حزن اور زوال خوف، یہی ہے امن، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ تو جان لیجئے یہ ہے لب لباب، یہ ہے حاصل ایمان کا، یہ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ 7 چیپٹر مکمل ہوئے، 2 کا قرض باقی رہ گیا ہے۔ ان کی عمل صالح کا عنوان ہے کل کا، اس کے تحت کچھ بیان کر دوں گا۔ باقی یہ کہ اس عمل صالح کے کون کون سے گوشے ہیں، قرآن مجید کے چند چند مقامات سے کوشش کروں گا اس کا ایک مربع سامنے آ جائے۔ اور ایمان اور جہاد کا تعلق کیا ہے، یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ کیا ہے در حقیقت، کسی کے لیے دوسری اصطلاح جہاد ہے، اس کا تعلق ایمان سے کیا ہے، جو میں نے ایک آیت بھی پڑھی تھی آج، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ سچے مومن صرف وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اس شان کے ساتھ کہ پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا، یقین کی کیفیت، اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور کھپاتے ہیں اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی، صرف یہ سچے ہو دعوی ایمان میں۔ یہ انشاءاللہ تعالی پرسوں کی میری گفتگو کا عنوان ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج ایمانی حقائق سے متعلق جو کچھ بیان ہوا ہے، اللہ تعالی اس حقیقت ایمان کے اعتبار سے ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ میں نے ابتدا میں دعائیں مانگی تھی، ان میں یہ دعا بھی تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں سورہ حجرات میں الفاظ آئے ہیں، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اے محمد کے ساتھیوں، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں کے اندر جادوئی کر دیا، راسخ کر دیا، مزین کر دیا، سجا دیا تمہارے دلوں کو، منور کر دیا ایمان حقیقی سے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر اور فسق اور معصیت سے تمہارے اندر نفرت پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو داخل فرمائے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، آمين يا رب العالمين۔